السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ انجینئر ہیں رشاد سمیتھ اور پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سک رہے ہیں. اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو سٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے. اس کے علاوہ فیس بک پر بھی براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ بھی سکتے ہیں. facebook.com/VOA اردو. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. پاناما فیصلے کے بعد اب آگے کیا؟ صورتحال کا جائزہ لیں گے، قانونی اور سیاسی ماہرین سے بات کریں گے. پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹا میں 2017 کے پہلے 3 ماہ کے دوران دہشت گرد حملوں میں اضافے کی رپورٹیں ملی ہیں. پاکستان اور افغان حکام کی آئندہ ہفتے ملاقات ہے، اس بارے میں توقعات کیا کہتی ہیں؟ پیرس حملہ، فرانسیسی حکام کے مطابق فرانس کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے اسلام پرست انتہا پسندوں کی کوششیں ہیں. اور پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کی فوجی اتحاد کی قیادت کے لیے سعودی عرب روانگی. اور آخر میں اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو آج ایک بہت دلچسپ سوال ہے کہ کیا عراق میں داعش القاعدہ سے اتحاد کر سکتا ہے، اس پر بات کریں گے اپنے ماہرین سے. تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا پاناما کیس سے. اور پاناما کیس کے عدالتی فیصلے کے بعد آپ سب جانتے ہیں عوامی اور سیاسی سطح پر رد عمل دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں جمعے کے روز اجلاس میں بھرپور احتجاج ہوا اور وزیر اعظم نواز شریف کی مخالفت میں نعرے بھی لگتے رہے. بعد میں پتا چلا کہ کورم پورا نہیں، جس کی وجہ سے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا. ادھر سینٹ میں حزب مخالف کی جماعتوں نے سینٹ کے اجلاس کی کارروائی میں حصہ ہی نہیں لیا، جس کے بعد سینٹ کے چیئرمین نے بھی اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ قومی اسمبلی میں تقریر کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں موقع نہیں دیا گیا. وہ کیا کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنوائیں.
میں آج یہ آپ یہاں اعلان کر رہا ہوں، اگلے جمعے کو میں جلسہ کر رہا ہوں یہاں اسلام آباد میں. میں ڈیمانڈ کروں گا نواز شریف سے، میں ساری قوم کو کہتا ہوں نکلو، ڈیمانڈ کرو کہ ریزائن کرو، استعفیٰ دو. اور ہم یہ رکے گا نہیں، یہ تحریک چلتی رہے گی. اگر یہ جے آئی ٹی نواز شریف کے نیچے بننی ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے.
یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر جی آئی ٹی بنانا ہی ہے تو وہ ججوں پر مشتمل ہونی چاہیے.
جی آئی ٹی اگر آپ کو بنانی ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 بڑے سینئر ججز پہ بنائی جائے یا ہائی کورٹ کے 4 چیف جسٹس کے اوپر بنائی جائے، جس میں آرگیومنٹ ہو، جس میں بات کر سکے، جس میں اعتراض جا سکے، یہ سب آرڈینیٹ کیا پوچھیں گے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیسا کہ عمران خان کہتے ہیں، اسی طرح خورشید شاہ نے بھی وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. اس سے پہلے گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا تھا. لیکن اس کے جواب میں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سینٹ میں قائد ایوان راجہ ظفر الحق کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ ان کے بقول کسی طور بھی درست نہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر کل کے دن میاں نواز شریف صاحب کو سرخرو کیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، اور آئندہ بھی جو کاروائی ہوگی اس میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شکست ہوگی اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کو جو پورے پاکستان میں ہے ان کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے.
تو یہ ہم نے مختلف رہنماؤں کی کا نقطہ نظر آپ کو سنوایا. اس کے علاوہ عوامی سطح پر بھی رد عمل ملا جلا ہے. تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو ڈاکٹر طیب محمود سے، قانونی ماہر ہیں یہاں پر سیاٹل یونیورسٹی میں، پروفیسر آف لا ہیں. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں پروگرام میں، شمع آپ کو خیر مقدم آپ کا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر محمود، آپ صورتحال جس نہج پر ہے اس کی سمت کا تعین کرنا، قانونی اعتبار سے آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ جی آئی ٹی عام طور پر پاکستان میں اس کا جو مفہوم ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ملزم جن کا کیس بڑے سخت جرائم کے ساتھ جن کا تعلق اور واسطہ ہوتا ہے ان کے لیے بھی جی آئی ٹی تشکیل کی جاتی ہے. تو یہ سارا کیا صورتحال ہے، قانونی نقطہ نظر سے کچھ سمجھائیے ہمیں.
یہ کافی مشکل आगे होगी। एक तो ये है कि ये कोई मामूली जीआईटी नहीं है, क्योंकि इसमें फौज के तहकीकाती इदारों को भी शामिल किया गया है। दूसरा ये कि चूंकि बहुत से दूसरे इदारे ऐसे हैं जिनके सरबराहान का तकर्रर वजीर आजम ही करते हैं, तो ये सवाल पैदा होगा कि आया वो कितनी आजादी से अपना काम कर सकते हैं।
मेरा अगला सवाल भी यही था
कि वो उस पर नजर रखी जाए और हर दो हफ्ते बाद उसकी रिपोर्ट ली जाए, लेकिन मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं होगा और शायद दो माह काफी ना हो तो काम करने के लिए। तो एक तो वक्त का मसला होगा और एक जो जीआईटी के मेंबरान की आजादी, खुद मुख्तारी और काम करने का खुला दरवाजा होने के सवाल पैदा होंगे। तो मैं समझता हूं कि जो उसका असर यही है कि जो अनस्टेबिलिटी थी और अनसर्टेनिटी थी हमारे सियासी आसमान के ऊपर, वो अभी जारी रहेगी। जैसा कि आपको जो जवाब आया है मुखालिफ जमातों की तरफ से, उससे साफ जाहिर है।
अच्छा, आप दूसरा सवाल मेरा यही था डॉक्टर साहब आपसे, और चूंकि हमें मालूम है कि आपको जल्दी जाना है तो इसलिए फौरी तौर पर यही सवाल भी आपसे मैं कर लूं कि पाकिस्तान में आपने जैसा कि जिस तरफ इशारा दिया कि जिन इदारों को वजीर आजम और उनके साहबजादों के बारे में मजीद जांच पड़ताल करने को कहा गया है वो बगैर किसी दबाव के अपनी कार्रवाई मुनसिफाना अंदाज में कर सकेंगे, यहां पर यह बात है। साथ ही आपने उस तरफ इशारा किया कि चूंकि अदालत ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा गया है कि हर दो हफ्ते के बाद वो इसकी रिपोर्ट मांगेगी, तो क्या आप समझते हैं कि अगर इसमें किसी तरह का दबाव शामिल हुआ या कोई ऐसी चीज हुई तो सुप्रीम कोर्ट उसका तायुन कर सकेगी और इस सिलसिले में कोई बेहतर लाया अमल सामने आ सकेगा साथ साथ?
जी हाँ, इन थ्योरी तो कर सकेगी क्योंकि एक नया बेंच बनेगा जो इस सारे कार्रवाई पे नजर रखेगी, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगर ये आगे तहकीक की तरफ ही जाना था जो कि अदालत का फैसला है, तो शायद बेहतर होता कि हाई पावर कमीशन बना दिया जाता जिसमें दूसरे मौजूद जजेस हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट्स के होते, और दूसरा ये कि उसको ये कहा जाता कि जो कार्रवाई हो वो जेटीआई के साथ भी किया जा सकता था कि भाई जो कार्रवाई हो वो खुलेआम हो कि सारी कौम देख सके कि क्या तहकीक हो रही है, तो उससे शायद कोई ट्रांसपेरेंसी का इंतजाम किया जा सकता था। लेकिन कई सवाल चूंकि अधूरे छोड़ दिए गए हैं तो मैंने समझता कि जो अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी थी उसमें कुछ कमी होगी। याद रहे कि हम मुल्क अब इलेक्शन की तरफ भी बढ़ रहा है, तो मुझे कोई अच्छे आसार नहीं लगते कि इस मसले का कोई जल्द और तसल्ली बख्श फैसला हो सकेगा।
तो एक और बात चलते चलते बताते जाइए कि ये जब दो जजों का ये फैसला हो गया जिसमें वो वजीर आजम को नाअहल करार देते हैं और जबकि तीन बाकी जजों की राय भी जो है काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उस सारी सूरत हाल में, क्या इसके साथ साथ अदालत ये फैसला नहीं दे सकती थी कि जब तक ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकती होती उस वक्त तक वजीर आजम को अपने ओहदे से अलग रहना चाहिए?
जी हाँ, अगर दुरुस्त कहा आपने। वैसे तो आप जो एजाज अफजल खान साहब की जजमेंट देखिए तो वो तो आखिरी सफे तक यही लगता है कि वो भी उन दो जजेस के साथ ही जाएंगे, लेकिन आखिर में आके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बात की। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्हें शायद ये कहना चाहिए था, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन किसी भी नॉर्मल जमहूरी माशरे में ऐसी सूरत हाल में वजीर आजम को खुद स्टेप असाइड कर देना चाहिए कि भाई मेरे खिलाफ काफी संगीन इल्जाम है, मैं समझता हूं कि मैं नहीं हूं इस मुजरिम, लेकिन यह है कि इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए मैं जो है जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाती अपने ओहदे से टेम्परेरली अलग हो रहा हूं। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसी ट्रेडिशन अभी तक तो बनी नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वजीर आजम उस तरफ जाएंगे, इसीलिए मुझे खदशा है कि आने वाले हफ्ते और महीने शायद سیاسی بڑھے بجائے اس کے کم ہو تاکہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دی جا سکے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے اور آپ کو فوری نکلنا ہے, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شمع اب آپ سے بات کرتے ہیں, آپ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتی آئی ہیں, آپ سیاسی جماعتوں کے پر آپ کی نظر بھی ہے, آپ کا ریسرچ کا کام بھی ان سب جماعتوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہے. اب حزب مخالف کی طرف سے بڑا شدید دباؤ آج دیکھنے میں آیا, قومی اسمبلی کا اجلاس اور پھر سینٹ کا تو ہو ہی نہیں سکا, لیکن اس میں وزیر اعظم کے مخالف نعرے لگتے رہے اور ساری صورتحال ہر طرف سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے سیاسی سطح پر مخالف جماعتوں کی طرف سے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں. تو یہ شدید دباؤ اور عدالتی فیصلے کے بعد اب سیاسی مضمرات آپ کیا دیکھتی ہیں آنے والے دنوں میں؟
بے جب کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ پیالی میں طوفان ہے. اور یہ ہے کہ یہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ 2014 سے کوئی نہ کوئی ایک سیاسی بحران چل رہا ہے. سگنل ٹھیک ہیں؟
ہاں ٹھیک ہے جی, بات کیجئے.
ہلو,
ہاں جی شمع آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. شمع کو ہماری آواز نہیں جا رہی, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم برگڈیئر عمران ملک صاحب سے بھی ہمیں بات کرنی ہے. ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ اتنی دیر ان کے ساتھ بات کریں تاکہ ہم اپنی اگلی رپورٹ کی طرف چل سکیں. شمع ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی, ایک دم ان کا رابطہ منقطع ہو گیا, اس وقت وہ کمپالا میں ہے, یہ بھی ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں. تو پروڈیوسر صاحب ہمارے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوبارہ بات ہو. آئیے اس وقت تک ہم آپ کو کچھ اور تفصیل بتا دیتے ہیں اسی بارے میں, جبکہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مختلف حلقوں کی طرف سے کیا رد عمل ہے, جبکہ آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے, اور عام لوگوں کا رد عمل اس سلسلے میں کیا ہے یہ آپ نے ہماری کوئٹہ سے رپورٹ بھی سنی ہوگی, اور اس میں بلوچستان کے وکلا کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے کچھ شخصیات ذاتی اور سیاسی حوالے سے متاثر ہو سکتی ہیں, اور بلوچستان کے شہری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عوام کا اپنے ملک کے اداروں پر اعتماد میں اضافے کا باعث بنے گا اور اب مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے, سیاسی رہنماؤں کو عوام کو درپیش مسائل کے لیے حل کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. وائس آف امریکہ کے ساتھ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شہریوں نے جو کہا اس میں یہ ہے کہ کمیشن کی جو بات کی گئی ہے وہ کمیشن موجودہ وزیراعظم کے خلاف جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ کمیشن کے رکن نامزد کریں, تو ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ موجودہ وزیراعظم یا ان کے خاندان کے افراد کے خلاف تحقیقات کریں یا عوام کے سامنے وہ حقائق لا سکیں. تو اس طرح سے قانونی نقطہ نظر سے اس کو اچھا فیصلہ کہا جا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے اس کے اوپر مختلف قسم کی جو رائے ہے لوگوں کی وہ بھی سامنے آتی ہے. شمع سے ہم بات کر رہے تھے, شمع کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. شمع ہم اپنے سننے والوں کو بتا رہے تھے کہ آج آپ کمپالا سے ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں, تو آپ سیاسی مضمرات کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی سیاسی بحران چلتا آیا ہے, اب آئندہ کس طرف جاتے دیکھتی ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟
دیکھیے, اگر سیاسی بحران تب ہوتا اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے وزیر اعظم, جو کہ قانونی طور پر ایک قانون کی طالب علم اور ایک قانون دان کے طور پر میں بہت ہی اس کو ان لائکلی سمجھ رہی تھی شروع سے ہی. اس لیے جتنے بھی لوگ پاپولر ڈیسیشن کے حق میں بات کر رہے تھے میں کہہ رہی تھی کہ نہیں, لیگل ہوگا ڈیسیشن, پاپولر نہیں ہوگا, کیونکہ جتنے بھی ایویڈنس انہوں نے دیے وہ ایڈمیسیبل نہیں تھے. تو اس کے اگر وہ پاپولر ڈیسیشن ہوتا ججز کا, جس پر وہ بہت زیادہ پریشرائز تھی, انڈر پریشر تھی عدلیہ, اور اس چیز کو لوگ مس کر رہے ہیں کہ اتنا پریشر تھا کورٹس پر کہ انہوں نے, یعنی یہ ہے کہ جو بالکل ہی ہم ایڈمیسیبل نہیں ہوتے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ابزرڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے ان سارے ایویڈنسز میں. تو اگر وہ نااہل ہو جاتے وزیر اعظم
جی,
پھر آپ امیجن کریں کہ کیا افراتفری ہوتی, کیا انارکی ہوگی. اب تو یہ ہے کہ صورتحال اسٹیبل ہے بہت زیادہ, کیونکہ عدلیہ نے جب یہ فیصلہ کیا ہے ظاہر ہے انہوں نے انٹرنیشنل جو ہمارے آس پاس میں چیزیں ہو رہی ہیں کہ مدر آف آل بمبس افغانستان پر گرا ہے, انڈیا کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں, ابھی کلبھوشن یادو کی ہم نے جو پھانسی اناؤنس کی ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور اس کے ساتھ اگر وزیر اعظم اڑ جاتے تو وہ بہت زیادہ ایک انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے اور بالکل کیوس کی طرف چلی جاتی پاکستان کی جو ریاست ہے. اب یہ ہے کہ ایک کمیشن جی آئی ٹی انہوں نے بنائی ہے جس کی مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو وہ ایف آئی اے کا ایک سربراہ ایف آئی اے کا ایک افسر ہوگا, کیونکہ ایف آئی اے آتی ہے چودھری نثار کے انڈر, چودھری نثار جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے وزیر داخلہ ہیں, تو یہ تو کمپلیٹلی انہوں نے اپنی جان چھڑا لیا, نے انہوں نے دوسرے کے ہاتھ پر ڈال دیا کہ جی ہم کچھ ثابت نہیں کر سکے, ہم کوئی چیز جو تھی آپ نے پروف دیے ان کو وہ نہیں کر سکے, تو اب یہ ہے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کریں مزید چیزیں, اور وہ صرف یہی ہے کہ وہ ٹائم گین, اور ان کو وزیر اعظم کو 60 ڈیز کا مور ٹائم ملا ہے, اس کے بعد کوئی اور نئی چیز آ جائے گی, تو یہ چلتا رہے گا. اپوزیشن فرسٹریٹڈ ہے اس لیے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ 2017 میں انتخابات ہوں, کیونکہ سینٹ میں اس وقت پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے. اگر یہ انتخابات 2018 میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو سچویشن پیپلز پارٹی کی ہے سینٹ میں وہ پی ایم ایل این کی ہو جائے گی, اور پیپلز پارٹی بالکل وائپ آؤٹ ہو جائے گی. یہ چیز پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. تو آپ دیکھیے گا کہ ابھی آنے والے دنوں میں زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہوں گے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد ہو. عمران خان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان
جس سلسلے میں
نواز شریف کے مخالف ہیں اتنے ہی زرداری صاحب کے مخالف ہیں, تو کیا وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ اتنا بڑا بحران کر پائیں گے کہ ملک نئے طبقے کی طرف جائے.
اچھا, تو اب ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں, ساتھ ساتھ رانا یاور ہمارے ساتھ ہیں, زکریا خان ہیں, الحبیب ہیں, محمد شہزاد خان ہیں, خالق نور ہیں, غلام علی شیخ ہیں, الحبیب ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے جو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طیب محمود جو پروفیسر آف لا ہیں یہاں سیاٹل یونیورسٹی سے, ان کی گفتگو کو آپ نے بہت پسند کیا, ساتھ ساتھ آپ لکھ رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اسی طرح پروگرام میں, اور اگر کوئی سوال کریں تو ہم اپنے سننے والوں ماہرین سے ضرور پوچھیں گے. بریگیڈیئر عمران ملک کو اب ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب, افغان سرحد سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقوں میں رواں سال کے پہلے 3 مہینے میں دہشت گرد حملوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. یہ بات وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی صورتحال کے بارے میں کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے فیٹا ریسرچ سینٹر نے اپنے ایک تازہ رپورٹ میں کہی ہے, اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے آخری 3 مہینے میں رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے آخری 3 مہینے میں قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے 69 واقعات ہوئے, جبکہ رواں سال جنوری سے مارچ کے درمیان ایسے 119 واقعات ہوئے. بغیر صاحب, یہ بتائیے گا, دفاعی سطح پر اگر دیکھیں تو اس اضافے کی توجیہ آپ کیا کریں گے اور اس کا تجزیہ کیسے کیا جائے گا؟
صاحب, آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹیررزم ہے اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے یہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد پاکستان نے دوسرا ایک آپریشن شروع کیا ہے جو کہ رد الفساد کے نام سے جاری ہے
جی.
اب یہ آپریشن جو ہے یہ بیسکلی جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اور اس کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ ٹارگیٹس اس کے ہیں وہ تمام کولیبوریٹرز, فیسیلیٹیٹرز, وہ ٹرانسپورٹرز, فائنینسرز, وہ سپلائرز, وہ فیسیلیٹیٹرز جو کہ افغانستان کے خاص طور پر جو لوگ آتے ہیں ان کو وہاں پہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنی کاروائیاں کرنے کے لیے. اب جب یہ آپریشن رد الفساد کافی کامیاب ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اور نیشنل ایکشن پلان بھی کافی حد تک ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے, تو اب جو لوگ بارڈر پار سے یعنی کہ جورڈن لائن کی اس طرف سے پاکستان کے اندر آتے تھے ان کو اب وہ وہاں پر وہ پذیرائی اس طرح سے نہیں مل رہی, کیونکہ ان کے سلیپر سیلز اور ان کے فیسیلیٹیٹرز جو پاکستان کے سول علاقوں میں یا شہروں میں تھے اب وہ ان کو وہاں پہ نہیں مل رہے اس طرح سے جیسے پہلے ملتے تھے. تو ان کا جو ایک اینڈ تھا جہاں پہ جا کے وہ ٹھہرتے تھے اور اس کے بعد کاروائی کرتے تھے, وہ والا حصہ جو ہے یا وہ والا اینڈ جو ہے وہ اب انڈر پریشر ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں, اگر آپ نے یہ فاٹا ریسرچ سینٹر کی آپ نے رپورٹ کی بات کی, تو وہ بات کرتا ہے کہ تمام جو ہمارے فاٹا کی ایجنسیز ہیں
جی.
ان میں بیسیکلی زیادہ ہوئے ہیں یہ انسیڈنٹس, اور اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ چونکہ شہروں کے اندر ان کے فیسیلیٹیٹرز, ان کے سلیپر سیلز, ان کے کولیبوریٹرز وہ انڈر پریشر ہیں, اب وہ ابھی باہر نکل کر ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے, اس لیے اب وہ مجبوراً اپنا انہوں نے فوکس جو ہے وہ فاٹا میں رکھا ہے, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ میرے خیال میں ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ دو اور اسپیکٹس ہیں. ایک اسپیکٹ ہے انڈین इन्वॉल्वमेंट का, उनको एक बहुत बड़ा जो डिप्लोमेटिक धचका मिला है वो कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने से है, और वो पाकिस्तान को प्रेशर में लाना चाहते हैं उनके वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ाकर, ताकि वो कुलभूषण जाधव के मामले में थोड़ी सी पाकिस्तान से नरमी हासिल कर सके। उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके ऊपर भी काफी इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर एक पूरे बॉर्डर के साथ तकरीबन एक बहुत गहरी डिच खोद दी है जो कि एंटी स्मगलिंग के तौर पर काम करती है, और गाड़ियां उसमें से गुजर नहीं सकती। उसके अलावा फाटा के इलाके में वहां पे वो बॉर्डर को या ड्यूरन लाइन को वो फेंस कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा वहां पे फोर्ट्स बना रहे हैं, किले बना रहे हैं। ये किले जो हैं वहां पे हमारी जो एफसी है वो रहेगी, और वहां से उनको ऐसी ऊंची जगह पे बनाते हैं, ऐसी जगह पे उनको लोकेट करते हैं कि दूर दूर तक वो सारे इलाके को देख सकते हैं। अब ये हमें मालूम है कि जितने भी सेमी माउंटेनस टेरेन है, जैसे कि हमारे केटी में है और अफगानिस्तान में है, तो यहाँ सारी मूवमेंट जो है वो वैलीज में होती हैं, और ये किले जो हैं या ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो हैं ये ऐसी जगहों पे होंगी साइटेड कि जहां से ये तमाम वैलीज जो हैं उनको कवर करेंगी। तो अब ये जब तमाम कामराम हो रहे हैं तो इससे ये हो रहा है कि अब जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ रहे हैं ये काम करने के लिए, वो अब घबरा रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर डाला रखा जाए और ये बॉर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम जो है इसको भी खत्म किया जाए।
जी जी, तो ब्रिगेड साहब से हमारी बात जारी है, अब हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में बात करने लगे हैं, तो उसके साथ साथ हम ये बताते चलें, जुल्फकार अली मस्तोई हैं, काशिफ खान है हमारे साथ, अरमानी वजीर और इज्जतुल्ला आसिर, मोहम्मद तारिक चुगताई, अहीद अब्दुल्ला, मिर्जा इश्तियाक अमीनुल्ला, और इन लोगों में से हम अपने सुनने वालों को बताते चलें कि कुछ लोग जो हैं वो वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ भी लिख के भेज रहे हैं, तो ये कमेंट्स भी आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं। आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अभी हम फाटा की बात कर रहे थे, इसी को आगे लेकर चलते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पार्लियामेंट्स के अरकान आइंदा हफ्ते काबुल में सरकारी सतह पर मुजाकरात कर रहे हैं। अपनी ही नौयत की इस बातचीत का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को दूर करके बेहतर ताल्लुकात कायम करना है। दोनों मुल्कों के हुक्काम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि पाकिस्तानी कानून साज 29 अप्रैल को काबुल जाएंगे और कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक वफद की क्यादत करेंगे। वफद 1 मई तक काबुल में क्याम करेगा और अफगान सदर अशरफ गनी और दूसरे आला हुक्काम और सियासतदानों से भी मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान में अफगान सफीर हजरत उमर जखील वाल ने यह बताया है। तो इस वक्त हम बात करते हैं, हमारे साथ यहां से सरवर अहमद जई हैं जो कि सदारती उम्मीदवार रहे हैं अफगानिस्तान के और सियासतदान हैं और तजिया कार हैं। इस वक्त उनके पास बहुत थोड़ा सा वक्त है, हम फौरी कमेंट उनसे ले लें, फिर हम ब्रिगेडियर साहब से और शमा जुनेजो से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सरवर साहब। सरवर साहब, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात गुज़श्ता दिनों बड़ी निचली सतह पर आ गए थे, एक दूसरे पर दहशत गर्दी की आनत करने के इल्ज़ाम लगाते थे, कई अहम मौकों पर मुलाकातें नहीं की, राब्तों के मौके को भी ख़त्म कर दिया। आपके ख्याल में अब ये जो राब्ते हो रहे हैं दोनों मुल्कों की अपनी मर्जी से हैं, या हाल ही में अमरीकी कौमी सलामती के सरबरा जनरल मैकमास्टर का दौरा था वहाँ का दोनों मुल्कों का, या आप समझते हैं कि उसकी वजह से अमरीका का भी कोई हाथ होगा इसके पसे पर्दा ज़रूर?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के डिप्लोमेसी प्रोसेस में, वो भी चाहता है कि इस मसले का एक सियासी हल हो, और सियासी हल के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल रशियन और ईरानियन इंटरफेरेंस और तालिबान के लिए सपोर्ट जो है उसके बारे में अमेरिकन कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि पाकिस्तान का सपोर्ट एक पीसफुल सेटलमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिकन के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में जो भी मैकमास्टर आया था तो शायद पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया होगा कि तालिबानों को कन्विंस करे कि वो निगोसिएशन टेबल पे आ जाए। तो मेरे ख्याल में अफगान गवर्नमेंट भी चाहता है, लेकिन काफी हालात खराब हुए थे दोनों कंट्रीज के, पाकिस्तान अफगानिस्तान के। तो मेरे ख्याल में ये फ्रेश स्टार्ट जो है, फ्रेश एडमिनिस्ट्रेशन जो वाशिंगटन में, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान गवर्नमेंट का कुछ न कुछ होप्स है کہ وہ پاکستان کو کنوینس کرے اس ریگارڈ میں کہ طالبانوں کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لائے.
اچھا سرور صاحب, آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو فوری طور پر جانا ہے, ایک اور بات بتا دی جائے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پاکستان اور افغانستان کے لیے کسی نئی حکمت عملی کی توقع کی جا سکتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کم و بیش اوباما انتظامیہ کی جو پالیسیاں تھیں وہی جاری رہیں گی؟
میرے خیال میں جب تک ان کا نئی پالیسی نہیں ہوگا تو اوباما کا جو پالیسی ہے میرے خیال میں اگر 100% نہیں ہے تو 50% اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو پرانے اہلکار ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں یا اس کو کمپلیٹلی فریز کریں گے تاکہ ان کا نئی پالیسی نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں نئی پالیسی نہ صرف افغانستان پاکستان کے لیے بلکہ ساؤتھ ایشیا کے سارے کنٹریز خصوصاً انڈیا کے لیے بھی وہ پروسیس میں, اس لیے تو اس نے میک ماسٹر نے اس کا ایک سفر پہ آیا تھا. تو شاید مئی یا جون کے آخر میں ایک نیا پالیسی ہوگا, لیکن پالیسی اس طرح نہیں کہ وہ پالیسی بن گیا تو وہ بالکل پالیسی پہ جا رہیں گے, کوئی اور فلیکسیبلٹی نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں کافی فلیکسیبلٹی بھی ہوگا, اس طرح کہ اوباما پالیسی کافی تقریباً 8 سال سے بنا ہوا تھا تو معمولی سے چینجز تھے اس میں. تو ایڈمنسٹریشن, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو نئی پالیسی ہوگا وہ تقریباً 2-3 مہینے میں نہیں بن سکتا, وہ کافی پروسیز ہے جو ٹائم لگتا ہے, ایونٹس جو ہوتے ہیں حالات کے ساتھ وہ چینج ہو جائیں گے, لیکن شاید جون یا مئی کے آخر تک وہ ایک پروسیس بنائے یا مطلب ایک ڈراپ بنائے پاکستان افغانستان کی طرح.
بہت بہت شکریہ سرور احمد زئی, ہمارے ساتھ تھے. سرور صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, اور ہمیں امید ہے کہ اگلی بار آپ کے ساتھ ہمارے پاس زیادہ وقت ہوگا بات کرنے کا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شمع, آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کے قانون سازوں کے درمیان اس نوعیت کے رابطے اور بات چیت مؤثر نتائج کی حامل ہو سکے گی؟
یہاں پر بات ہوئی تھی افغان کے نائب وزیر خارجہ حکمت کرزئی سے لندن میں 2 مہینے پہلے ہی, اور میری پاکستان کے بھی پالیسی سازوں سے جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں اور جو ملٹری کے ہیں اکابرین, ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے. دونوں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز پر ریلکٹنٹ ہیں. افغان وزیر خارجہ جو تھے انہوں نے بات کی اور جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ٹربل کریٹ کر رہا ہے اور ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی کیسے بنائیں. انڈیا کے حوالے سے انہوں نے خصوصی طور پر بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد بھیج رہا ہے افغانستان میں, جبکہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے بلڈنگ بنا رہا ہے, اسکول بنا رہا ہے اور اسپتال بنا رہا ہے. جب میں پاکستانی اکابرین سے بات کرتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ڈور اس نے اوپن کیا ہوا ہے انڈین پروکسیز کے لیے, اور وہ بہت ہی شدت ہے دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں. تو اس میں مجھے ابھی بھی کوئی لچک نظر نہیں آئی, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں بات نہیں سنتے اور ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی کریں, کتنے بھی وزٹ کریں, آپ کو کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلتا. اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی مشترکہ اعلامیہ ہے آ جائے, لیکن گراؤنڈ لیول پر کچھ بھی نہیں ہوگا.
اچھا برگیڈیئر ملک صاحب سے پوچھتے ہیں, برگیڈیئر صاحب دونوں ملکوں کے درمیان اپنے مشترکہ دشمن دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ نئی امریکی انتظامیہ اب سامنے آئی ہے, جنرل میک ماسٹر کا دورہ بھی ہوا ہے, تو اب یہ دونوں کسی مشترکہ حکمت عملی کی توقع ان سے کی جا سکتی ہے دونوں ملکوں کے ساتھ؟
یہ جنرل میک ماسٹر نے جو ابھی وزٹ کیا ہے افغانستان اور پاکستان میں, اس میں ایک جو سب سے نوٹیسیبل بات تھی کہ افغانستان میں کابل میں جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کو جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے اندر سلیکٹیوٹی نہیں لانی چاہیے بلکہ سب کے خلاف ایک جیسا کام کرنا چاہیے. جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے پاکستان کو آپریشن زرد کو بھی سراہا, آپریشن رد الفساد کو بھی سراہا, مگر پھر بھی یہاں پہ بھی یہی پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ ان ٹیررسٹ گروپس کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جائے, اور یہ پراکسیز جو ہیں جو گروپس جو ہیں ان کو آپ مت استعمال کریں انڈیا کے خلاف خاص طور پر, بلکہ ڈپلومیسی کو ترجیح دیں. میں یہاں پہ ان سے تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو جو بہت اچھے مشورے دے رہے ہیں مگر خود ان مشوروں پہ وہ بالکل کاربند نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کے ویسٹرن بارڈرز جو ہیں وہاں پہ وہ ایک بہت بڑا میسو انڈین ایکسٹیریئر مینوور ہے جس کے دو پرانگز ہیں, اور وہ دونوں پرانگز پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. ایک پرانگ جو ہے وہ آ رہا ہے افغانستان کے تھرو, جس کے تھرو ٹیررزم ہو رہی ہے, دوسرا پرانگ جو ہے وہ ایران کے تھرو آ رہا ہے جس کے تھرو یہ لوگ کلبھوشن یادو جیسے لوگ جو آئے ہیں جو کہ بلوچستان اور کراچی میں سب ٹیررزم پھیلا رہے ہیں. تو اگر جنرل میک ماسٹر اور امریکن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بلا تفریق اور ٹیررزم کے خلاف کاروائی کرے ان آل اٹس مینیفیسٹیشن, تو ایک مینیفیسٹیشن اس کی یہ بھی ہے جو کہ ہندوستان افغانستان سے اور ایران سے پاکستان کے اندر کر رہا ہے. تو کیا امریکن جو ہیں وہ اس ٹیررزم کے اس مینیفیسٹیشن کے خلاف بھی کاروائی کریں گے؟ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ٹی ٹی پی جو کہ افغانستان میں, ملا فضل اللہ وہاں پہ ہے اور اس کے باقی لوگ وہاں پہ ہیں, جماعت الاحرار وہاں پہ ہے افغانستان میں, وہ بھی وہاں سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں. تو ابھی تک امریکن ڈرونز نے یا افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز نے ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی؟ کیا وہ ٹیررزم نہیں پھیلا رہے؟ تو کیا یہاں پہ ٹیررزم کے خلاف کاروائی ان آل اٹس مینیفیسٹیشن نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو انڈیا کر رہا ہے پاٹان میں اور بلوچستان میں اور کراچی میں اور افغانستان, تو کیا ان کے خلاف را اور انڈیا کا جو نیکسس ہے اس کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے؟
تو یہ ساری چیزیں دیکھنے
کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پروکسی کے لیے جو لشکر طیبہ کی بات کریں کشمیر کے اندر جو اگر کے حوالے سے, تو جو کام ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار پاکستان میں کر رہی ہے کیا ہندوستان ان کے پروکسی یہ ان کو پروکسی کے طور پر استعمال نہیں کر رہا ہے؟ میرے خیال میں
جی جی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا سر بات کر دیجیے گا, کیونکہ آج ہمارے پاس ساتھ کوئی انڈین تجزیہ کار اس وقت ہے نہیں جس سے ہم بات کا جواب لیتے.
جی آپ کو میں ایک سولوشن سجیسٹ کر دیتا ہوں.
جی
اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ ایک ریجنل اپروچ لی جائے جس میں پاکستان, امریکہ اور افغانستان خاص طور پہ شامل ہوں, اور اس میں اگر چاہیں تو رشیا کو بھی شامل کر لیں, کیونکہ رشیا ابھی داعش کے خلاف کافی سرگرم عمل ہے. تو سب مل کر ایک ریجنل سولوشن نکالیں جس میں یہ بات ہو کہ بلا تفریق چاہے وہ افغان طالبان ہو, حقانی نیٹ ورک ہو, جماعت الاحرار ہو, داعش ہو, القاعدہ ہو, ٹی ٹی پی ہو, جو بھی ہیں ان کے خلاف ایک ساتھ کاروائی کی جائے, ایک ریجنل پلان آپریشنل پلان بنایا جائے, پاکستان کے آرم فورسز انوالو ہو, امریکن آرم فورسز انوالو ہو, نیٹو انوالو ہو, افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز انوالو ہو, ایک کوآرڈینیٹڈ جوائنٹ پلانز بنائیں اور جوائنٹ آپریشنز کریں اور ان کو بلا تفریق ختم کریں.
اچھا اور دوسری ایک اس کے ساتھ
جی میرے خیال میں اور کوئی حل نہیں ہے اس کا.
اچھا سر ایک اور جواب دیتے چلیں اس کے بعد ہماری یہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جائے گا, کہ روس کی طرف سے افغانستان کے بارے میں حالیہ اجلاسوں کے نتیجے میں کسی بہتر حل کی توقع کی جا سکتی ہے امن اور استحکام کے حوالے سے اس خطے میں؟ یہ دونوں آپ لوگ کامنٹ کریے گا مجھے.
ابھی مدر آف آل بامب جو گرایا ہے امریکہ نے افغانستان کے اندر, وہ انہوں نے اس بات کی کا اندیشہ دیا ہے کہ بھائی ہم ابھی اس علاقے میں موجود ہیں اور ہم یہاں پر مین قوت ہماری یہاں پہ موجود ہے. اب وہ یہ رہا ہے کہ جب یہ ٹرانزیشن ہو رہی تھی بٹوین اوباما اینڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, تو ایک ویکیوم سا آ گیا تھا جس کے اندر چائنا بھی شامل انگریس کر گیا اس ریجن میں اور رشیا بھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ رشیا نے ابھی آخری جو انہوں نے میٹنگ کی ہے یا کانفرنس کی ہے ماسکو میں, اس میں وہ تمام ممالک شامل ہیں جو کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شامل ہیں. تو اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے وہ اب ایک پولیٹیکل ڈائمینشن بھی اپنائے اور ہو سکتا ہے ایک ملٹری ڈائمینشن بھی اپنائے. اور اگر وہ پولیٹیکل اور ملٹری ڈائمینشن اختیار کرتے ہیں اور افغانستان سے بڑھ کر وہ پاکستان اور پھر مکران کوس تک کے علاقے کو اپنے سفیر آف انفلوئنس میں لے آتے ہیں, تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ڈائریکٹ کانفلکٹ آ جائے گا امریکہ اور اس کے ایلائز کے ساتھ. تو یہ ایک بہت خطرناک سچویشن بن سکتی ہے. میرا پھر وہی
ریجنل سولوشن اور جوائنٹ آپریشن
کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو امریکہ اور رشیا اور یہ تمام جو ریجنل ایریا کنٹریز ہیں بشمول پاکستان, ایران اور افغانستان, یہ مل کر اکٹھے ایک پلان بنائے اور اکٹھے مل کر ایک انٹرنیشنل ایفرٹ ہو جوائنٹ آپریشن جو ٹیررزم کا حقیقی طور پر کلا کما کرے وداؤٹ اینی تفریق.
بہت بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب کا. شمع آپ چلتے چلتے بالکل جواب دیجیے گا, آپ سمجھتی ہیں کہ روس کا اس طرح سے یہاں پر شامل ہونا اس سلسلے میں کوئی کسی بہتر صورت کی طرف لے جائے گا؟ بالکل کوئی کامنٹ ہمارے پاس آخری ایک ڈیڑھ منٹ.
پاکستان کو اپنا پالیسی شفٹ کرنی پڑے گی ٹورڈز رشیا,
کیونکہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہیں اس کے ابھی یہ ہے کہ ٹرمپ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ وہ اپنا ایک واضح سٹینڈ رکھ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے کوئی مجھے فیور میں نہیں دکھائی دیتا. تو پاکستان کو چاہیے کہ جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ شنگھائی کانفرنس میں پاکستان کو چاہیے کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنا ایک بلاک بنائے تاکہ ہم نیگوشیبل پوزیشن میں آئیں. ہم جب اکیلے ہوں گے تو ہم پٹتے ہی رہیں گے دونوں سائڈ سے, اور بلکہ یہ ہے کہ جس طرح روس ابھی طالبان کے ساتھ کر رہا تھا نیگوشیشن, لیکن اس کو سارا کرش کر دیا اس سارے مومنٹم کو مدر آف آل بم کے جو اٹمپٹ نے جو ابھی کیا ہے امریکہ نے, کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ہی یہاں پر واحد پاور کے طور پر ہیں اور ہم یہاں سے نکل کر بھی نہیں نکلے. انہوں نے اپنا بڑا ہی اسٹیبلش کیا اب اس کے سوائے حامد کرزئی کے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ پورے افغانستان میں سے کوئی اتنا بڑا اسٹرانگ ری ایکشن, بلکہ آیا ہی نہیں کسی قسم کا ری ایکشن. پاکستان بھی پاناما کیس میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ پاکستان نے بھی اس کے کانسیکوئنسز کو نہیں دیکھا اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم پر اس کا آفٹر مارک کیا ہوگا.
پاکستان میں جو لوگ اپنی جی پاکستان میں بھی جو افغانستان کے سفیر تھے ان کا بھی کافی رد عمل تھا اس پر. حامد کرزئی جو سابق صدر تھے ان کا بھی تھا.
انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ بڑا اسٹیبلش کیا اور کسی نے اتنا شدت سے نہیں کیا کہ انوائرمنٹ پر بات کرتے, کیونکہ یہ ہے کہ صرف بم ایک ڈسٹرکشن نہیں لاتا جو کہ ایک امیڈیٹ ڈسٹرکشن ہوتی ہے, وہ پورے انوائرمنٹ پر افیکٹ کرتی ہے, پورے اس کا کلچرل افیکٹ آتا ہے, اس کا ایک سائیکولوجیکل افیکٹ آتا ہے. وہ پاکستان کی بہت نزدیک ہوا ہے جی. اس کا ظاہر ہے پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے اور جی میں یہ چاہوں گی اور ہمیشہ میں اس چیز پر زور دیتی ہوں کہ جو ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں ہمارے لیے رشیا زیادہ مددگار ہے. صورت یہ کہ ہم امریکہ جو کہ تیسرے کانٹیننٹ میں ہے ان پر ہم نظریں جمائیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ ٹورڈ یو ایس اے رہی ہے, جس کا ہمیں ہمیشہ آج تک نقصان ہی ہوا ہے کسی بھی فائدے کی بجائے. سکتا ہے اب دیکھیں کہ ہر چیز اب بدل رہی ہے گلوبلی, سارے انٹرسٹ بدل رہے ہیں اور ساری پولیٹیکل جو ڈائمینشنز ہیں ان میں بہت زیادہ فرق آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی جو احباب کار ہیں ان کو کچھ سمجھ میں آ جائے کہ وہ دیکھیں
اور صورتحال کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی طرف جائے. صورتحال تبدیلی کی طرف جائے. بہت بہت شکریہ شمع جنید جو آج کمپالا سے ہمارے ساتھ تھیں, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے, یہاں سے سرور احمد زئی تھے امریکہ سے. تو اب ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر حسن عسکری رضوی پاکستان سے, ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے, اور یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان حق. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر پروگرام کا باقی حصہ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور یہ ہم بتاتے چلیں کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ ہیں. عبدالستار گل ہیں, باور خان ہیں, مجاہد سخی جان ہیں, ساجد جمشید ہیں, اور اس کے علاوہ ولید رحمان ہیں. وہ افغانستان اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ اویس نواز رانا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مشترکہ تحقیقی کمیشن بننا چاہیے, لیکن تحقیق صرف نواز شریف کی نہیں بلکہ باقی ان سب کی بھی ہونی چاہیے جن کے نام پاناما لیکس میں ہیں. اس کے علاوہ مون راجا, امتیاز گریلوی, اور یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. ہم آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آئیے اب ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر فیضان حق کو, ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کو, اور ڈاکٹر فاروق حسنات کو. السلام علیکم جی. بات ہم شروع کرتے ہیں پیرس میں حملہ جو ہوا. پولیس نے شان ضلعے پر ہونے والی دہشت گردی کے واقعے میں ملوث حملہور کو شناخت تو کر لیا, لیکن ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں دیا گیا. اور حملے کے بعد ظاہر ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ پیرس میں فائرنگ کے واقعے کے بعد تمام اشارے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہے, اور اس واقعے کے بعد ملک میں آئندہ اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے. وہ ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کر رہے تھے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی سے میرا پہلا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں گزشتہ کچھ عرصے سے یورپ دہشت گردی کی ایک لہر کی زد میں ہے, آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ حکام فرانسیسی حکام اس کی وجہ کیا قرار دیتے ہیں.
دیکھیے, اس میں اب تک جو زیادہ بات کی گئی ہے کہ انفلوئنس داعش کا سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایسے ایلینیٹڈ لوگ موجود ہیں جو کہ ایکسٹریمسٹ اپیل عام طور پہ انٹرنیٹ کے ذریعے انفلوئنس ہو کے پھر وہ کاروائی کرتے ہیں. آج سے چند سال پہلے سیریا جانے کا یورپ سے بڑا رواج تھا ینگ لوگوں کا, امریکہ سے بھی گئے لیکن یورپ سے کافی گئے. تو لگتا یہی ہے کہ یہ اسی قسم کے کنیکشنز ہیں جو مینیفیسٹ کرتے ہیں یورپ کے اندر. فرانس میں اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں, تو اب بھی یہ واقعہ جو ہے اس میں ہمیں یہی ایک جو ہے لنک نظر آتا ہے جو فرانس کے یورپ کے جو اپنے جو تحریکیں تھیں جو ایکسکلوسیولی یورپین تھی وہ تو خیر اب اس قسم کی تحریکیں کبھی لیفٹ کی تحریکیں 70s اور لیٹ 60s میں ہوتی تھیں وہ تو خیر ختم ہو چکی ہیں. تو اب یہی خیال ہے کہ یہ داعش کا کوئی انڈائریکٹ انفلوئنس ہے جو یہاں مینیفیسٹ ہوا ہے اس سٹیج کے اوپر.
اچھا ڈاکٹر اسناد سے کہتے ہیں, ڈاکٹر اسناد, فرانسیسی حکام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتہا پسند اسلام پرست عوامل فرانس میں ہونے والے انتخابات پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں, اس کی وجہ کیا بنیادی طور پر تارکین وطن کے لیے یورپ کا رویہ ہے یا انتہائی دائیں بازو کے رجحانات جو ایک بار بہت کھل کر سامنے آئے ہیں جس کا اثر ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے؟
جی, ایک تو دونوں باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا دائیں بازو کی موومنٹس ابھی فرانس میں بہت چل رہی ہے, یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی چل رہی ہے, تو اس کا بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ اگر دیکھیں پچھلے جو واقعات ہوئے ہیں, جیسا لندن کا واقعہ ہوا تھا دوسرے ممالک میں, وہ ہوم گرون ہی تھے. یہ وہیں کے باشندے تھے, وہیں وہ پیدا ہوئے, وہیں اسکولنگ ان کی ہوئی, اسی سسٹم میں وہ بڑے پھلے, چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو. لیکن یہ ہے کہ ان کی پہچان اگر یہ تھی کہ وہ مسلمان ہیں اور تو وہ ایک اور بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سائڈ لائن بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ. اگر فرانس کو ہی آپ دیکھیے, کیونکہ زیادہ تر وہاں نارتھ افریقہ کے باشندے سے میری مراد ہے, ان کے آبا و اجداد وہاں سے آئے تھے, الجیریا سے آئے تھے, ٹونیشیا سے آئے تھے, جو کہ فرینچ کالونیز تھیں. اور وہاں پہ تمام جو رپورٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں, انڈیپینڈنٹ رپورٹس یہی کہہ رہی ہیں کہ انمپلائمنٹ ریٹ بہت اونچی ہے ان میں, لٹریسی ریٹ بھی ان کی صحیح نہیں ہے, اور وہ ایک ڈپرائیوڈ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اس لیے ویسے جب ان کے اسٹریٹ جو ہنگامے کہتے ہیں ٹیررزم کو تو ایک طرف رکھ دیجیے, جب ان کے گرمیوں میں خاص طور پر جب لوگ لڑکے نوجوان سڑکوں پہ نکل کر وہ کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک ریفلیکشن ہوتا ہے ان کی فرسٹریشن کا جو انمپلائڈ یوتھ کا. اور پھر بار بار ہم نے دیکھا دوسرے معاملات میں بھی کہ کچھ یہی فرسٹریٹڈ جو لوگ ہیں یہ پھر اون کر لیتے ہیں, چاہے داعش والوں کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہ بھی ہو. جیسے افسی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ وہ کنیکشن تو بن جاتا ہے انٹرنیٹ سے, ڈائریکٹ فزیکل کنیکشن تو نہیں ہوگا, لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے وہ دیکھ کے اور پھر وہ اس کو اون کر لیتے ہیں ایسی آرگنائزیشن کو جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا غم و غصہ ان کے نام لے کر ہم گزار سکیں. اس لیے میرا خیال ہے صرف یہ کہہ دینا کہ داعش والوں نے اپنے سیل قائم کر دیے ہیں اور ان کا کوئی ڈائریکٹ لنک ہے ان کے ساتھ, شاید ایک آدھا واقعہ ایسا بھی ہو, لیکن اصل چیز ہے کہ جو ان کی سوشیو کلچرل سچویشن ہے فرانس کی اور دوسرے جو یورپین ممالک ہے ان کی طرف بھی توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے, جس سے یہ احساس پیدا ہو یہ جو وہاں پہ سٹیزنز بھی ہیں بائی برتھ لیکن ان کی پہچان دوسری ہوتی ہے, کہ وہ مین اسٹریم میں آئیں, ان کو جابس دی جائیں, ان کو لٹریسی ریٹ ان کا صحیح کیا جائے. لیکن اس کا ہم کیا کریں گے جو رائٹ ونگرز وہاں پہ آ گئے ہیں؟ اب دیکھیے آپ نے جیسے کہا انتخابات تو ہونے ہیں, اگر تو ان کو شکست ہو گئی جس طرح پہ پہلے بھی ہو چکی ہے یورپ کے ممالک میں, تو میرا خیال ہے ذرا معاملات دوسرے ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ رائٹ ونگرز آ گئی, ان کی پارٹی آ گئی, وہ تو ایک ڈائریکٹ کلیش کی بات ہو جائے گی, چونکہ ان کے نظریات ہیں اور وہ سٹیزنس کو تو اپنے باہر نکال نہیں سکتے, وہ سٹیزن بائی برتھ ہیں.
جی
معاشرے کے اندر کشیدگی جو ہے وہ پیدا زیادہ ہو جائے گی.
پروفیسر فیضان، امریکہ یورپ میں دہشت گردی کے ان حملوں کو روکنے کے لیے کس نوعیت کا کردار ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے عراق اور شام میں یا مشرق وسطی میں آپ کہہ لیجئے کہ یورپ کا اور امریکہ کی قیادت میں اتحاد ہے، تو اس طرح کی کوئی ایسی چیز دیکھ سکتے ہیں آپ کے آنے والے دنوں میں کوئی ایسی حکمت عملی تیار کی جائے کہ یورپ جو ایک کافی دنوں سے اب ان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے کوئی نئی اسٹریٹجی بنائی جائے جو امریکہ کی قیادت میں جیسے وہاں کا اتحاد ہے اسی طرح کے کسی اور اتحاد پہ غور ہو سکے؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا، پیار اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی امان میں رکھے. یہ جو حملے ہیں، یہ حملے اگرچہ کہ ان کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اس سے انسان جو ہے اور خاص کر یورپ میں رہنے والے جو ہمارے شہری ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ انسیکیور اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں، لیکن اس کا جو منبع ہے، اس کی جو اوریجن ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے اور وہاں کے حالات کیسے ہیں. تو جب تک وہاں پر جہاں سے یہ سلسلہ نکل رہا ہے اور جہاں سے یہ ہو رہا ہے وہاں پر اگر ہم کوئی پائیدار امن لے کر نہیں آتے، یہ بدقسمتی سے یہ چیزیں ایسے ہی جاری رہیں گی. ایک تو یہ ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ کی مدد جو ہے اس کے وہ بہت ضروری ہے، اور امریکہ کو اس میں انگیج ہونا پڑے گا مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطی میں. اور میرے خیال میں امریکہ نے جو ابھی پچھلے دنوں اقدام اٹھایا کہ شام کے خلاف بمباری کی، یہ ایک اچھا قدم تھا اس لحاظ سے کہ امریکہ نے ایک سائڈ تو کم از کم لی، ایک کلیئرلی ایک سائڈ لے کر بتایا کہ ہم تھوڑا سا وہاں پر انصاف دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ امریکہ کی دور رس حکمت عملی کا نتیجہ ہوگا. اور اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ یورپ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ اور جو دوسرے اتحادی ہیں ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کرتا ہے، ان کے ساتھ ٹریننگ ہوتی ہے. اور اس میں جو یورپین ممالک ہیں، جب تک وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، جس میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، جس میں ایسے ملک جنہوں نے کسی حد تک کامیابی حاصل کی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ان کو ساتھ رکھنا اور ان کی اور ان کو ساتھ ملا کر چلنا ضروری ہے. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک بروکن ریکٹ کی طرح میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو نیریٹو ہے جو آ رہا ہے، جو نظریاتی نیریٹو ہے آئیسس کا، اس کے خلاف کام کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو یا مشرق وسطی ہو. اور اس سلسلے میں ایک کمبائنڈ ایفرٹ کا ہونا ضروری ہے، اس میں ریسورسز اور وسائل کی ضرورت ہے. ایسے ہی رہتے وسائل ڈالے گئے تھے جب افغان جہاد جو تھا وہ فیشنیبل چیز تھی سن 1980 کی دہائی میں، تو بڑے بڑے وسائل اس میں ڈالے گئے تھے. ایسے ہی اس چیز میں وسائل ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک الٹرنیٹو ملے، ورنہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. یہ کم ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، لیکن اس کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک سیاسی حل جس میں کمٹمنٹ ہو، قوت ارادی شامل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نیریٹو کا چینج ہونا، خاص کر مسلمان ممالک کے لیے.
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں سابق جنرل راحیل شریف کو این او سی جاری کرنے کی اطلاعات. پاکستان کی وزارت دفاع نے اطلاعات کے مطابق فوج کے سابق سربراہ راحیل شریف کو سعودی عرب کی قیادت میں قائم مسلم ملکوں کے فوجی اتحاد کی قیادت سنبھالنے کے لیے این او سی جاری کر دیا ہے، جس کے بعد راحیل شریف ایک خصوصی تیاری کے ذریعے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں. حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے رکن، قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن نفیسہ شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راحیل شریف کو این او سی جاری کرنے سے پہلے حکومت کو، پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. وہ کیا کہتی ہیں، آئیے آپ کو سنوائیں.
تو یہ اگر ایسا کرنا ہی تھا، حکومت کی پالیسی تھی، تو پارلیمنٹ سے ضرور ان کو مشاورت کرنی چاہیے تھی. اور اگر پارلیمنٹ اکثریت رائے سے یہ فیصلہ دے دیتی کہ ہاں بے شک راحیل شریف جائیں، تو پھر ایک اس میں لیجیٹیمیسی تھی. اس کو اب ایک سیکرٹ رکھ کے، روزانہ تضاد سے بھرپور بیانات دے کر، آپ نے ایک ہوائی جہاز میں ایک فارمر جنرل کو، جو ایک بہت پاپولر جنرل رہے ہیں، ان کو بھیج کر، میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ان کی بھی جو ایک سٹینڈنگ ہے اس ملک میں وہ بھی اس وقت متاثر ہوئی ہے، اور خود حکومت کی جو فارن پالیسی ہے وہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے.
اچھا، اور قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین شیخ روہیل اصغر کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کسی طرح کی کوئی قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے.
جہاں تک اپوزیشن کا یہ تعلق ہے کہ جی پارلیمنٹ کو اس کے بارے میں نہیں دیا گیا کانفیڈنس میں، تو یہ میرے خیال میں پارلیمنٹ کے پزیو میں آتا نہیں تھا. وہ ریٹائرڈ جنرل ہیں، اور یہ گورنمنٹ سے بھی پرمیشن لینے کا مقصد یہ نہیں کہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں، دو سال پورے ہوئے نہیں، اس لیے کہ وہ آرمی آفیسر ہیں اور آرمی میں یہ کیونکہ ایک اوتھ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے راز جو ہیں وہ اپنی حد تک رکھیں گے، تو چونکہ وہ ایک اور فورس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں اس لیے ان کو ضرورت پیش آئی این او سی لینے کی پاکستان کے ساتھ.
اچھا تو ڈاکٹر رضوی سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنرل راحیل شریف کی اس تقرری کے بارے میں بہت عرصے سے گزشتہ سال بھر سے کیا زرائیاں کی جا رہی تھیں اور ان کا حقیقت بننے کے بعد ابھی بھی مختلف حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اس اسلامی اتحاد کے اندر ایران، عراق اور بنیادی طور پر شیعہ ملک شامل نہیں، اس تناظر میں یہ تحفظات کس حد تک درست قرار دیے جا سکتے ہیں سیاسی سطح پر بھی؟
دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں جن کا آپس میں کنیکشن ضرور ہے. پہلا تو ایشو یہ ہے کہ راحیل شریف ایکس آرمی چیف کہیں دوسرے ملک جا کے نوکری کرتے ہیں، رولز کے مطابق انہیں این او سی لینا پڑے گا
جی،
کم از کم دو سال کے لیے. یہ ایک رول ہے پاکستان کا جس کے تحت انہوں نے این او سی لی ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ کو بتانے کی یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو ایشو اس سے زیادہ اہم ہے وہ جس پہ پارلیمنٹ کی اپروول کی اپروول نہ کہیں کم از کم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو یہ الائنس بن رہا ہے اس میں پاکستان کی فارمل شرکت، وہ ایشو ہے جو کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو پاکستان گورنمنٹ بتائے کیا ہوگا، کیونکہ ہم جو یہاں سن رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کی جو آرمی کے کچھ یونٹس سرونگ اور ریٹائرڈ لوگ بھی جائیں گے اس نئی فورس کے اندر سرو کرنے کے لیے. تو یہ چیز ساری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے کیونکہ اس سے وہ کنٹروورسی جنریٹ ہوتی ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں ہے. مڈل ایسٹ میں جو بات تو شیعہ اور دوسرا کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات ہے علاقائی مفادات کی، ایران کے علاقائی مفادات یعنی مڈل ایسٹ کے مفادات اور سعودیہ کے مفادات کلیش کرتے ہیں، دونوں کمپیٹ کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی ایسا الائنس بنتا ہے تو ظاہر ہے ایران اس کو کوشچن کرے گا، کیونکہ وہ جو ہے سمجھتا ہے کہ اس کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ اس الائنس کا آبجیکٹیو کیا ہوگا، جو یہ جو ٹروپس اگر اس کے تحت کوئی ایکٹیو ٹروپس ہوں گے وہ کہاں بیس کریں گے، کس بنیاد پہ کام کریں گے اور کس طرح آپریٹ کریں گے. فرض کیجئے ان کی ضرورت معاملہ کوئی ہو جاتا ہے کسی عرب ملک میں، تو کیا جارڈن میں ہو جاتا ہے تو کیا یہ فوج جا کے جارڈن میں جا کے کاروائی کرے گی؟ تو یہ چیزیں واضح نہیں ہیں. تو جب تک یہ چیزیں واضح نہ ہوں پاکستان کو اس کے سلسلے میں کمٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے.
اچھا ڈاکٹر اسناد، پاکستانی فوج کے سابق سربراہ کی قیادت، کیا آپ سمجھتے ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے اور ان کے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی نمائندگی کا آئینہ دار ہے، یہ اسے الگ طور پر اب دیکھا جا سکتا ہے، اس کو دیکھنا بھی ممکن ہے؟
دیکھیے ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ سعودی عرب کی اس وقت اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے، ٹینشنز تو ان کی ہیں بہت سے ممالک کے ساتھ، لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ یمن میں ہو رہی ہے
جی.
اور یمن کے معاملے میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان نیوٹرل ہوگا اور نیوٹرلٹی اپنی کرے گا، اس سے سعودی ناراض بھی ہوئے تھے. اب یہ جو کہتے ہیں اتحاد، اسلامی اتحاد کا نام دیا جاتا ہے
جی،
سب سے بڑا اسلامی ملک تو انڈونیشیا ہے، وہ تو اس کا ممبر نہیں ہے. اس کے بعد ملیشیا بہت ایک اہم ملک ہے، وہ بھی اس کا ممبر نہیں ہے. اس کے بعد آپ شام کو دیکھیے، ہم ایران کو دیکھیں، لبنان کو دیکھیں
جی،
اس کے ممبر نہیں ہے. عمان جو ان کا ہمسایہ ملک ہے سعودی عرب کا اور یمن کا بھی، اس نے حال ہی میں اس اتحاد کو بڑے پریشر میں آ کے انہوں نے جوائن کیا ہے، اور پھر اس میں غیر اسلامی ملک بھی شامل ہیں افریقہ کے کچھ. تو میرا خیال ہے یہ اسلامی اتحاد کا نام صحیح نہیں ہے، یہ سعودی عرب کا اپنا اتحاد انہوں نے ایک قسم کا بنایا ہے، اور کس کے خلاف بنایا ہے، کس کے خلاف وہ کاروائی کریں گے، کیوں کریں گے، یہ چیز ابھی تک واضح بالکل نہیں ہے. جہاں تک اس چیز کا، اگر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم دہشت گردی کے خلاف یہ کاروائی کریں گے، تو دہشت گردی کا معاملہ جو شام میں تھا اور جو عراق میں تھا وہ تو کافی حد تک سمیٹا جا چکا ہے. اب یہ جو موصل کی جنگ ہو رہی ہے اس کے بعد تو داعش کا بڑی حد تک وہاں پہ اثر ختم ہو جائے گا. رکا کے اوپر بھی جو تیاری ہو رہی ہے حملہ کرنے کی کچھ دنوں کی ہی بات ہے, تو وہاں پہ بھی کافی حد تک ان کا اثر ختم ہو جائے گا. تو پھر کس جگہ پہ جا کے وہ لڑنا چاہتے ہیں, کس ملک کے ساتھ کے خلاف یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ بالکل کلیئر نہیں ہے. البتہ اس سے یہ ہوگا کہ غلط فہمیاں پھیلیں گی اور دوسرے جو خطے جو ممالک ہیں, جس طرح ایران ہے سب سے ہمارا قریبی ہمسایہ ہمیشہ سے رہا ہے دوست پاکستان کا,
جی.
تو اس کو ہم بغیر کسی وجہ کے ایلینیٹ کر لیں گے, بغیر وجہ کے شک و شبہات کی فضا پیدا کر دیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے جو عام طور پہ جو لوگ ہیں اور پارلیمنٹ پاکستان کی, وہ بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ پاکستان اس قسم کے کسی بھی معاملے میں وہاں پہ شرکت کرے, اور پاکستان کی جو اس میں اپنی پوزیشن بہت خراب ہوتی ہے. اور پھر رائل شریف کا اپنا بھی انہوں نے شریف برادران نے ہی ان کو کہا ہوگا کہ وہ یہی قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں, اور وہ سعودی عرب میں رہے بھی ہیں, وہاں پہ ایگزائل میں ان کی دوستیاں بھی ہیں. تو اگر انہوں نے دوستیاں کرنی ہی ہیں شریف برادران نے, تو وہ دوستیاں کریں, پاکستان کو تو نہ گھسیٹیں بیچ میں اس طریقے کے ساتھ. میرا خیال ہے پاکستان کی عوام قطعاً اس چیز کو نہیں اپروو کریں گے, نہ ہی پارلیمنٹ کرے گی, نہ ہی رائے عامہ کرے گی, اور نہ ہی کوئی سمجھ رکھنے والے لوگ جو کہ اس علاقے کو سمجھتے ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے فارمل آرمی چیف جا کے ان کا انسٹرومنٹ بن جائیں اور جو شاہی خاندان ہے اس کے ذاتی مفادات کی حفاظت کریں.
اچھا, پروفیسر فیضان سے پوچھتے ہیں. پروفیسر فیضان, آپ کے خیال میں سعودی اتحاد کی قیادت کے فرائض انجام دینے کے لیے جنرل راحیل شریف کو منتخب کرنے کی خاص وجہ آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے؟
ان کی جو جیسے ہمیں معلوم ہے کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں ان کا ان کی پروفیشنل قد و قامت اور ان کی جو اچیومنٹس, خاص کر ضرب حزب کا جو جو آپریشن تھا اس میں, اس کی وجہ سے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری عالم اسلام میں ان کی بہت عزت اور قدر کی جاتی ہے, بلکہ مغربی ممالک میں بھی ان کو بہت سراہا جاتا ہے. اور ایک تو یہ کہ وہ اپنی پروفیشنلزم میں بڑے فوکس رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ان کی جو پروموشن یا ان کی جو پروموشن ہوتی رہی ہیں میڈیا کے ذریعے, اور جیسے ISPR نے ایک بڑا کلیئر رول اس میں ادا کیا ہے, ان کو بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک امیج پاکستانی جرنیل کا اتنا کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے, اور وہ ہیں بھی بہت کیپیبل سپاہی. ان تمام چیزوں کو اگر ایک طرف رکھیں تو یہ ہے کہ جب نیٹو بنا تھا یا جب الائیڈ فورسز نے اکٹھے مل کر مقابلہ کیا تھا, یورپ کی یورپین ممالک میں آپس میں مقابلہ ہوا تھا, تو ایک سائڈ چنی گئی تھی اور وہ چننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کون سی سائڈ چنی جائے. کہتے ہیں کہ امریکہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ سمندر پار جا کر ایک ایسے الائز کا حصہ بنتا, اتحاد کا حصہ بنتا, اور پھر ایک اور اتحاد کو شکست دیتے. اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب علاقائی صورتحال جب بدلتی ہے تو اس میں ملکوں کو قوموں کو کچھ چوائسز لینی پڑتی ہیں, اور ہر چوائس کلیئر نہیں ہوتی. اس میں آپ ناپتے ہیں کہ کدھر زیادہ نقصان ہے اور کدھر کم نقصان ہے. کوئی بھی چوائس لیں گے, ہر چوائس کا کوئی نہ کوئی فائدہ یا نقصان ضرور ہوگا. اب جو یہ بات ہے کہ ایک الائیڈ فورسز کا کانسیپٹ جو ہے وہ کم از کم پیدا ہوا ہے, یہ خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ کب تک الائیڈ فورسز نیٹو کی اور دوسری فورسز جا کر ان ممالک میں ان کے فیصلے کرتے رہیں گے, ان کے کمانڈر بدلتے رہیں گے, ان کی ٹریننگ کرتے رہیں گے, ان پہ امپوز کرتے رہیں گے. ایک انڈیجنس موومنٹ ہونی چاہیے کہ بھی ہمیں بھی اپنی رسپانسبلٹی لینی چاہیے اپنے علاقے کی سیکیورٹی کی. اور اس میں جو یہ این او سی ہوا ہے, اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ ایران کی اس میں رضامندی شامل نہیں ہے. ایران کو سیٹسفائی کر کے ہی یہ این او سی جاری کیا گیا ہے, یہ میری اطلاعات کے مطابق, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ نہیں کہ ایران جو ہے اس کو ناراض کر کے یہ کام کیا گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے.
جی.
لیکن اس میں ایک اور بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران نے جو کردار ادا کیا ہے پاکستان میں, خاص کر کراچی میں دہشت گردی میں, اور جو ہمیں شبہ جو ہمیں اس سلسلے میں ایویڈنس ملی ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران بہت سرگرم رہا ہے پاکستان میں ایک انتہائی غلط طریقے سے, اور وہ جو نقصانات ہمارے ہوئے ہیں چاہے کسی بھی وجہ سے ہوئے ہوں, پاکستان بھی ایران کے لیے اتنا ہی اہم ہونا چاہیے جتنا ایران پاکستان کے لیے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان, بات کر رہے تھے, ڈاکٹر حسن عسکری رضوی اور ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ تھے, آپ سب لوگوں کا بے حد بے حد شکریہ. اور ہم اپنے کچھ سننے اور سننے والے جو کہ ہمارے ساتھ مستقل اس پروگرام میں رہے ہیں, امتیاز گریلوی تک بتا چکے تھے, عابد خان صاحب نے جج صاحبان کے بارے میں بھی رائے دی ہے, رئیس احمد, احمد خان, راجہ اظہر, صفدر بھائی اور رحمان بادشاہ, آپ سب لوگوں کا پروگرام میں شرکت کا بے حد بے حد شکریہ. اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ارشاد سمیتھ, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.